الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، گزشتہ جمعہ کو آپ نے ائمہ کی تخلیق سے متعلق مضمون سماعت فرمائے کہ اللہ پاک نے انہیں اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ دین کو پوری طرح سمجھے اور انہوں نے ہمیں سمجھایا، اور اللہ پاک نے انہیں اتنی بزرگی عطا فرمائی کہ انہوں نے مسائل مستنبط کیے قرآن و حدیث سے، اور پھر امت کے لیے آسانیاں پیدا کی کے احکام بیان کیے، تو اس لیے ان بزرگوں کی تقلید زبردست ضروری اور مفید ہے۔ تقلید کو چھوڑ کر آدمی ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے اور بہت زیادہ بے ادبی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں آپ کو پوری طرح سے اپنے امام کا مقلد رہنا چاہیے، اور انہوں نے جو مسائل بیان کیے ان پر ہم پوری طرح سے مضبوطی سے کار بند رہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ جاننا چاہیے کہ صرف عربی پڑھنے سے آدمی مولوی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی عربی جانتا ہو، عربی میں تقریر بھی کر لیتا ہو، تحریر بھی لکھ لیتا ہو۔ دیکھو، عربی جاننے والا ابو جہل بھی تھا، بلکہ وہ آج کل کے عربی پڑھے ہوئوں سے زیادہ عربی جانتا تھا، تو پھر تو وہ بہت ہی بڑے درجے کا مولوی ہونا چاہیے۔ حالانکہ اتنی عربی جاننے کے باوجود اس کا نام ابو جہل ہوا، تو صرف عربی جاننے کا نام عالم یا مولوی نہیں ہے، بلکہ مولوی اس عربی جاننے والے عالم کو کہتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہو، اور حضرت محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہو، آپ کی سنت کا عاشق ہو۔ کیونکہ مولوی میں نسبت اور تعلق ہے مولا کی طرف، یعنی مولا والا، بس جب تک وہ اللہ والا ہے اس وقت تک مولوی ہے اور قابل اتباع ہے، اور جب اس نے رنگ بدلا اسی وقت سے وہ مولوی نہیں رہا، اور وہ اس قابل نہ رہا کہ اس کی اتباع کی جائے، بلکہ ایسے گمراہ شخص کو چھوڑ دیا جائے گا چاہے وہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ عربی جانتا ہو۔ خوب سمجھ لو، چاہے وہ خدا بنتا ہو، نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہو، مردود ہے۔ انگریزوں کے دور میں ایک بہت بڑا قابل آدمی جس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اس نے اتنا دھوکہ دیا امت کو، وہ بہت بڑا قابل عالم، فاضل، حافظ، قاری، پہلے وہ انگریزوں کے حکم ہی سے، حقیقت میں وہ پکا عیسائی تھا، مصر میں اور مکہ مکرمہ میں اس نے ریشہ دوانیاں کی، اور اس کے بعد پھر وہ ہندوستان میں رہا، اور اس طرح سے اس نے لوگوں کو بہت دھوکہ دیا، حتیٰ کہ شیخ عبداللہ جو گزرے ہیں کشمیر کے، ان کے نانا جان نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی۔ ان کے متعلق ہے کہ وہ اس قدر قابل تھے کہ لوگ ان کے درس میں بہت آیا کرتے تھے، اور کسی کو گمان نہیں تھا کہ یہ عیسائی ہے، لیکن وہ چونکہ مشن پر تھے اور انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس بنا پر وہ دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو، اور جب موقع لگتا تھا اور پکا معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ میرے جھانسے میں آ گئے ہیں، تو اس کو ظاہر کرتے تھے، ورنہ چھپے رہتے تھے۔ قصہ مختصر، شیخ عبداللہ کے نانا جان نے اپنی بیٹی دی، اور بعد میں اس طرح قصہ کھلا کہ ایک شخص مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ والے، پاکستان بننے سے پہلے امرتسر میں رہا کرتے تھے، وہیں سے تعلق تھا آپ کا، تو وہاں وہ شخص جو ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا حضرت مفتی صاحب کے پاس بھی آیا کرتا تھا. حضرت مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ عیسائی ہے, انگریزوں کا ایجنٹ ہے, تم اس کے جھانسے میں نہ آؤ, وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ جی وہ تو بڑے بزرگ ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بڑے قابل ہیں, بڑے یہ ہیں اور بڑے وہ ہیں. ایک مرتبہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ وہ دورے پر وہاں آئے ہوئے تھے, حضرت مفتی صاحب کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے, تو قسمت سے وہ آدمی آپ کی موجودگی ہی میں آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس شخص سے کہا کہ مولانا سے پوچھ لو تم, اور تم ابھی تک غلط فہمی میں ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ مسلمان نہیں ہے, اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا درست نہیں, وہ بہت بڑا ایجنٹ ہے انگریزوں کا. تو وہ کچھ جب مانا, ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کے دوران میں پردہ چاک کیا تو اس کے بعد بات پھیل گئی اور کھل گئی, اور پھر اس کو واپس بھیجا اور وہ اپنے وطن جا کر ایک حادثے کا شکار ہو کر جہنم رسید ہو گیا. ایمان آخر تک نہیں لایا, لوگوں کو ایسا دھوکہ دیتا تھا کہ لوگ روتے تھے اس کے بیان سن سن کر. اذان دیتا تھا تو عورتیں تک بھی لکھا تھا کہ بھاگی چلی آتی تھی اذان سننے کو. لاؤڈ اسپیکر تو اب عام ہوئے ہیں, پہلے کہاں تھے لاؤڈ اسپیکر, اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی آدمی اگر مسلمان نہیں ہے, جیسا کہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں اور اسی طرح سے ہندو, کمیونسٹ وغیرہ, پڑھ لکھ کر بڑے قابل ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں, تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا اسلام پڑھانے کا. لیکن پھر بھی بہت دنیا وسیع ہے, یہاں سب کچھ ہوتا ہے, ایسے لوگ جو دین پڑھائیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی اچھا اثر پیدا نہ ہوگا اور دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا جائیں گے. اس لیے یاد رکھیے کہ جو مسلمان نہیں, ظاہری علوم جتنے بھی ہوں وہ سب اس کے لیے بیکار ہیں, اور اس کا ٹھکانہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا مرنے سے پہلے پہلے تو ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات لکھے ہیں. ایک ایسا ہی شخص تھا اس زمانے کا, بڑا قابل آدمی, اور اس کا بھی یہی عالم تھا کہ طوطی بولتا تھا. تو کسی نے شکایت کی سلطان سے, کہا کہ یہ اپنے علاقے کے اندر بڑا زبردست مقبول ہو گیا ہے اور دنیا کہاں کہاں سے اس کا بیان سننے آتی ہے, یہ بہت بڑا عیسائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہ لوں اور کانوں سے اس کی باتیں سن نہ لوں تو اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک دست راست تھے علی بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ, بہت ہی خاص الخاص دوست تھے اور بڑے معتمد تھے, اور آخر تک انہوں نے ہمیشہ اعتماد کو بحال رکھا, کبھی دھوکہ نہ دیا. ورنہ زندگی میں اور اتنے بڑے کارنامے کے دوران میں بہت سے لوگ قریب آئے اور دور بھاگ گئے, غداری کا شکار ہو گئے. لیکن یہ علی بن سفیان, یہ بہت زیادہ دست راست تھے. دونوں نے پروگرام بنایا, بیان سنا, بہت زبردست بیان تھا, اور اس کے بعد وہ بیان ختم کر کے جب گھر گئے تو تھوڑے وقفے کے بعد گھر پہنچے, دستک دی اور کہا کہ بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا, بھیس بدل کر گئے تھے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے جرنیل تھے. اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا کہ رہتی دنیا تک اللہ پاک نے ان کا نام روشن فرمایا, اور جو اجر و ثواب ہیں وہ اللہ پاک کے یہاں زبردست, کہ بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کرایا اور بیت المقدس کی چابی لی. شریعت مطہرہ پر 100% چلنے والے تھے, اور ان کے استاد وہ بزرگ ہستی تھے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہے, جن کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی اپنے دورے اس میں بادشاہت میں اور خلافت میں کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جو واقعہ پیش آنے کو تھا دو یہودیوں کا, کہ وہ آپ کی ناش مبارک لے جانا چاہتے تھے, تو چاروں طرف جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی ہے وہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بنائی ہے. تو بہرحال حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی سے جب ملے اس نے کہا اچھا, فرمایا کہ ہم بہت مشتاق ہیں آپ سے ملنے کے, بڑا دل خوش ہوا. بھیس بدل کر گئے تھے, پیچھے اپنے کمانڈو تیار کھڑے کر گئے تھے, تو اندر اس نے بٹھایا اور اندر گیا. وہ بھی بڑا زبردست اپنے وقت کا کمانڈو تھا اور ہر لحاظ سے بڑا ماہر تھا. اس نے پہچان لیا کہ آج موقع بہترین ہاتھ آیا ہے کہ اندر دونوں آئے ہیں, آج دبوچ لو, اس سے بہترین موقع کوئی ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن سلطان بھی غافل نہ تھے, نہایت چوکس بیٹھے تھے. وہ اندر سے خنجر وغیرہ لے کے جیسے ہی باہر آیا فوراً اس کو پکڑا دونوں نے اور سیٹی ماری اور باہر سے کمانڈو اندر داخل ہوئے اور اس کو دبوچا. اور جیسے دبوچا, دبوچنے کے بعد اندر جو تلاشی لی تو معلوم ہوا کہ لڑکیاں بھی بہت ساری تھیں, خوب رو بلیک میل کرنے کے لیے, لوگوں کو دینے کے لیے رشوت کے اس میں اور گمراہ کرنے کے لیے, اور سونے کی سلاخیں تھیں اور سلیبیں تھیں. تو سلطان نے کہا تھا کہ تجھے میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. پھر اعلان کیا اجتماع کا کہ لوگ جمع ہو جائیں, ایک بہت ہی زبردست واقعہ سامنے ہوگا. تو پھر ان کو پکڑ کر لائے اور بتایا کہ آپ لوگ جس کے اتنے گرویدہ ہوئے اور ایسے مداح اور عاشق ہوئے, یہ پکا عیسائی ہے اور یہ اسلام کا پکا دشمن ہے, ہمارے یہاں بھیجا گیا ہے, لہذا اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں. اور پھر اس کی گردن تن سے جدا کی. تو یاد رکھیے, آج کل تو یہ فتنے بہت ہو گئے ہیں کہ لوگ باہر سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یورپ کی ڈگری ہے, امریکہ کی ڈگری ہے, فلاں جگہ کی ڈگری ہے, بڑا قابل آدمی ہے. یہ پتہ نہیں کہ پیچھے استاد کون ہے. زیادہ تر یہودی اور عیسائی استاد ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فن کے لحاظ سے وہ پوری طرح مہارت رکھتے ہیں, ہر ہر شعبے کے اندر وہ مہارت حاصل کرتے ہیں. اس لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو پہلے, تو اس کے بعد اور باقی باتیں ہو سکتی ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھ رہا تھا, ملفوظات میں فرمایا کہ ایک شخص آئے میرے پاس, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک غیر مسلم آتا ہے اور تصوف کی باتوں سے بڑا خوش ہوتا ہے, اور میں نے اس کو اللہ اللہ کا کچھ بتا دیا ہے تو وہ بہت زیادہ محظوظ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بھی کچھ ذرا بتا دیجئے تاکہ میں اس کو اور بتا دوں تو ادھر کی طرف رغبت بڑھ جائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح سے بہت نقصان کا خطرہ ہے, اس کو پہلے مسلمان کرو, اس کے بعد پھر اس کو کوئی تلقین کرو, ورنہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ اسلام کے بغیر بھی آدمی صوفی بن سکتا ہے, اسلام کے بغیر بھی آدمی اللہ والا بن سکتا ہے, لوگوں کو دھوکے ہونے لگ جائیں گے اور لوگ گمراہ ہونے لگ جائیں گے. فرمایا کہ اول شرط اسلام ہے. اس لیے آپ حضرات کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ فتنے ہمارے دور میں بہت زیادہ ہیں, عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں کہ جی بڑے قابل ہیں, بڑے قابل ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, ترجمے بیان کرتے ہیں, لیکن پیچھے کا سلسلہ کہ اللہ والوں سے ان کا کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے, اس سے پہلے بھی کچھ عرض کیا ہے کہ ایسے بہت سے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حق پر ہیں بھی کہ باطل پرست, اور اس طرح سے ایجنٹ بن کر دھوکہ دینے کے لیے پھیل جاتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے کہ اس طرح سے جو شخص دین کا صحیح علم حاصل کرے, مسلمان ہو اور عمل صحیح صحیح کرتا ہو, اور اس کے متعلق کسی بھی ذریعے سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دھوکے باز ہے یا ملمہ ساز ہے, تو اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی بھی بات معلوم ہو تو دور ہو جانا چاہیے تاکہ اس طرح سے پریشانی کا اور گمراہی کا سلسلہ نہ ہو. ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالصاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے حضرت کے پاس آتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں باہر چلا گیا, مساجد دور دور تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ مسجد ہے, آپ وہاں چلے جایا کریں. تو وہ جانے لگ گئے وہاں. ایک دن نماز کے بعد وہاں سے نکلے تو کوئی جاننے والے مل گئے, انہوں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں, وہ جو مسجد ہے فلانی وہاں سے. انہوں نے کہا ارے وہاں جاتے ہیں آپ؟ ہمارے حضرت والا بیان کرتے تھے کہ وہ شخص جب یہاں آئے پاکستان تو انہوں نے حضرت سے بیان کیا کہ حضرت اس طرح جب میں جانے لگا تو مجھے جاننے والے ملے, انہوں نے ٹوکا, حیران ہو کے پوچھا آپ وہاں جاتے ہیں؟ وہاں تو سارے یہودی بھرے ہوئے ہیں اور وہ زبردستی بنے ہوئے ہیں, تسبیحات لیے پھرتے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہیں اور آنے والے کو پیار محبت سے جھانسے میں پھنساتے ہیں, تو آپ وہاں یہودیوں کے نرغے میں کہاں چلے گئے؟ تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے مقطع چقطع نظر آتے ہیں, بڑے تسبیحات پھیرتے ہوئے اور مسجد میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر جب یہ کہنے کے بعد انہیں جستجو ہوئی تو اس کا ثبوت انہیں مل گیا کہ واقعی میں وہ یہودی تھے, اور اس طرح امت میں گمراہی پیدا کرنے کے لیے ان کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا اور ٹرینڈ کر کے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں بھیجا جاتا تھا. تو اللہ والے جو پردہ اٹھاتے ہیں اور پردہ چاک کرتے ہیں, راز فاش کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس طرح سے دھوکے میں نہ آئیں. علماء حقانی, علماء ربانی معروف ہیں, مشہور ہیں, سلسلے ان کے معروف و مشہور ہیں, ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ان سے استفادہ کرنا یہ تو نہایت مفید ہے, اور باقی جن کا کے پیچھے کا کچھ پتا نہیں تو یاد رکھیے ان کے پاس بیٹھنے سے دین سے رغبت جو ہے کم ہوگی اور اس طرح سے بناسپتی مسلمان رہ جائیں گے. اللہ پاک ہمیں ایسے گمراہوں سے محفوظ رکھے. جب آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے ڈگری بار سے لے کر, تو وہ پھر باقاعدہ اجتہاد کرتا ہے اور مسائل کے اندر وہ گڑبڑ پیدا کر کے امت میں گمراہی پھیلانا چاہتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑھ پڑھ کر اس طرح سے گمراہی کو پھیلایا, اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نماز جو ہے وہ اب نہیں ہے, روزہ اب نہیں ہے, زکوٰۃ, حج, قربانی وغیرہ اس کا اب حکم نہیں, وہ تو حضور کے زمانے میں مصلحت اور ضرورت تھی, حکمت تھی, پیسوں کی ضرورت تھی, اس لیے اس طرح سے ان احکام کا حکم دیا تھا, اور ورزش کے لیے یہ نماز کا حکم دیا تھا. یاد رکھیے کہ یہ گمراہ فرقے ہیں, ان کے قریب بھی مت جائیے ورنہ گمراہ کر لیں گے. آگے ارشاد فرماتے ہیں بیعت کرنا سنت ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 7 یا 8 آدمی تھے. آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے. ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کس حکم پر آپ کی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ان حکموں پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سنو اور مانو, اور ایک بات آہستہ سے فرمائی وہ یہ کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات میں سے بات کی یہ حالت دیکھی ہے کہ اگر اتفاق سے کسی کا کوڑا گر پڑا ہے تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگا کہ اٹھا کر ان کو دے دے, یعنی اتنا بچتے تھے کہ جبکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, لیکن آپ کی اس تعلیم پر اتنے مضبوط رہے کہ مرتے دم تک کسی سے اپنا کوڑا بھی نہیں مانگا. اتفاق ہے سواری پر بیٹھنے لگے تو ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اتر کر کوڑا خود لیا, لیکن کسی دوسرے ساتھی سے مانگا نہیں. قرآن پاک میں 28 پارے میں سورہ ممتحنہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا حکم اللہ پاک نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان سے آپ بیعت لیں اور وعدہ لیں ان سے کہ یہ شرک نہ کریں گی, کفر نہ کریں گی, اولاد کو قتل نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی. اس طرح سے حقوق کے بارے میں ان سے وعدے لیے, اور خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مختلف موقعوں پر بیعت لی جاتی رہی. اس میں بہت مشہور بیعت رضوان ہے, اور اس طرح سے جہاد کے موقع پر بھی آپ بیعت لیا کرتے تھے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی, جبکہ یہ خبر بہت مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت ذوالنورین حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا ہے، تو آپ نے سارے صحابہ سے بیعت لی اور حضرت سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی آپ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. باہر کیپ یہ بیعت کا سلسلہ سنت ہے، اس میں بہت ہی زیادہ فائدے اور بہت زیادہ راحتیں اور بہت زیادہ عافیتیں ہیں. فرماتے ہیں بیعت کا فائدہ اور طریقت کا فائدہ اور اصلاح اعمال کا مسئلہ. حضرات صوفیہ کرام میں جو بیعت کا معمول ہے جس کا حاصل معاہدہ، التزام، احکام اور اہتمام اعمال ظاہری اور باطنی کا ہے، جس کو ان کے عرف میں بیعت اور طریقت کہتے ہیں. بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول نہیں، صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا، مگر اس حدیث شریف میں اس کا بالکل ثبوت ہے کہ یہ مخاطبین چونکہ حضرات صحابہ کرام ہیں اس لیے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں، اور مضمون بیعت ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں، بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہوتا ہے کہ التزام اور اہتمام اعمال کے لیے ہے، بس مقصود ثابت ہو گیا. بہرحال اس طرح سے جہاد کے لیے بھی بیعت کی ہے آپ نے، اسلام پر آنے اور کفر سے توبہ کرانے پر بھی بیعت لی ہے، اور اسی طرح سے عام موقعوں پر بھی بیعت لی ہے کہ اسلام پر مضبوط رہو گے، پکے رہو گے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس کے بڑے زبردست فائدے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اہل اللہ میں سے ہوتا ہے اور بڑا مؤدب ہو جاتا ہے. ذرا ذرا سی باتیں ان کو سمجھا دی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ نہایت ہی متبع سنت ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اوامر چار قسم کے ہیں، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات، اور اسی طرح سے ممنوع جو ہیں نواہی وہ بھی چار ہیں، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح، مشتبہ. تو ان چاروں پر جو اوامر ہیں عمل کرنا، یہ صرف اور صرف حضرات صوفیہ کرام جو حق پر ہیں، ان میں بھی آگے شاخیں ہوتے ہوتے گڑبڑیں آ گئیں تو بہت سے صوفیہ وہ راستے سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے، اور ان کے یہاں پھر سلسلہ بدعات و رسومات کا چل پڑا. تو انہوں نے دو چیزیں کر دیں جو سراسر غلط ہیں، کہ شریعت الگ اور طریقت الگ، جبکہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے. شریعت پر چلنے کا نام ہے طریقت، اور یہ سیکھتا ہے آدمی ان کے پاس بیٹھ کر جو صحیح طور پر اہل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم بھی دیے اور عمل کی توفیق بھی بخشی. اہل حق کے سلسلے ہیں، یہ چار مشہور سلسلے ہیں، آگے ہو سکتا ہے ذکر آ رہا ہے تفصیل سے. تو ان سلسلوں میں بالکل شروع کے اندر یہ سارے سلسلے صحیح ہیں، اور ان میں اب بھی اہل حق برابر سلسلے میں ہیں اور عمل پیرا ہیں. آگے جہاں کہیں بھی خرابیاں آ گئیں تو وہ اہل بدعت میں سے ہو گئے، اگرچہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتے یہی ہیں کہ ہم فلاں فلاں سلسلے سے ہیں، لیکن خالی دعوے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ اتباع سنت نہ ہو. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں معاملات کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اور ان معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ معاملات کی صفائی ہی یہ در حقیقت آدمی کو کندن بناتی ہے. فرائض اپنی جگہ ادا ہوں، واجبات اپنی جگہ ادا ہوں، اور سنن اور مستحبات اپنی جگہ ادا ہوں، تو وہ آدمی پوری طرح لگا رہتا ہے. جو اس طرح سے بیعت نہیں کرتا یا تقلید نہیں کرتا، تو وہ بعض عبادتیں انجام تو دیتا ہے لیکن بہرحال ٹوٹل پورا کرنے کے درجے میں اور سنن سے اور مستحبات سے خصوصاً راہ فرار اختیار کرتا ہے. بزرگوں کے یہاں ایسی تعلیم دی جاتی ہے, بٹھا بٹھا کر سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہونے لگتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے اور انہی کے یہ فیوض و برکات ہیں. انہوں نے اس طرح سے سنتوں کے اہتمام کا پابند کیا اور اس سلسلے میں پکا کیا, تو اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ کہ اہتمام رہتا ہے کہ کام سنت کے موافق ہو, سنت کے خلاف نہ رہے. اور اس طرح سے شب و روز گزرتے ہیں اور کام برابر اللہ پاک لیتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور یہی مضمون مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مواعظ و ملفوظات میں بیان فرمایا, تو حضرت ہمارے اسی کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے کہ تھوڑے دن اہتمام کے ساتھ کسی کام کو انجام دے لو اور اس کے بعد پھر اس میں پکے ہو جاؤ گے, تو پھر بے فکری ہو جائے گی کہ وہ کام اللہ پاک کے فضل سے بآسانی انجام پایا کرے گا. تہدی سے نعمت کے طور پر کہ اللہ پاک کی مہربانی ہے ہمارے سارے بزرگوں کو, استادوں کو, ماں باپ کو اللہ پاک درجات عالی عطا فرمائے. ہمارے جتنے استاد حیات ہیں اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے کہ ان کے فیوض و برکات ہیں. ایک استاد تھے میرے حضرت مولانا محمد حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, طالب علمی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کپڑے پہنا کرو تو ذرا جوڑ وغیرہ دیکھ لیا کرو, بیشتر غفلت ہوتی ہے, اور خصوصاً رومالی کے لیے فرماتے تھے کہ رومالی کو ذرا دیکھ لیا کرو, کہیں کھڑکی کھلی ہوئی نہ ہو کہ آدمی کو شرمندگی ہو جائے, کہیں سجدے میں گیا پیچھے دوسرے نے دیکھا تو وہ ٹوکنے لگا کہ جی وہ ذرا توجہ کر لیجئے. تو آپ یہ جانیے, یقین جانیے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. کپڑے جب بدلتا ہوں اور پاجامہ پہننے لگتا ہوں تو اس سے پہلے باقاعدہ پوری سلائی جو ہے وہ دیکھتا ہوں اور اپنے استاد کو یاد کرتا ہوں کہ کیسی زبردست نصیحت کی تھی, برسوں گزر گئے. طالب علمی کا زمانہ اور اب یہ سفیدی, تو کبھی بھی چوک نہیں ہوتی ہے. جب کپڑے تبدیل کرنے لگا اور پاجامہ پہننے کا وقت آیا تو پہلے دونوں ہاتھوں سے ساری اوپر سے نیچے تک کی سلائی پوری دیکھتا ہوں, اس کے بعد پاجامہ پہنتا ہوں. کس دل سے نصیحت کرتے تھے بزرگ ہمارے. حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر بے شمار نصیحتیں فرمائیں. ٹخنے سے اونچا پاجامہ رکھنے کا اہتمام اللہ نے عطا فرمایا. عالم یہ ہے کہ ذرا بھی نیچا ہو ٹخنے سے لگے, ٹخنا فوراً کہنے لگتا ہے کہ پاجامہ نیچے ہے. ایک دفعہ تو مجھے اس قدر وہم ہونے لگ گیا کہ ذرا بھی ٹخنے سے اوپر ہو پھر بھی دل میں آئے, اور جب جھک کے دیکھوں تو پاجامہ جھکنے کی وجہ سے نیچے ہو جائے, ٹخنے پر لگے تو دکھائی دے کہ ٹخنے سے لگا ہوا ہے. تو اس کا پھر اللہ پاک نے دل میں القا فرمایا علاج, کہ گھر والوں کو دکھایا میں نے, بچوں کو, اہلیہ کو, کہ دیکھیں میرا پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہے کہ نہیں. چند بار مختلف اوقات میں دکھایا, انہوں نے دیکھ کر کہا کہ نہیں ٹخنے اوپر سے نہیں لگ رہا ہے, اوپر ہے. تو جب جا کے اطمینان ہوا. اسی طرح تہدی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, بنیان پہننا ہے, کرتا پہننا ہے, پاجامہ پہننا ہے. اللہ تعالیٰ سارے بزرگوں کو درجات عالیہ دے, جزائے خیر فرمائے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں, ان کے اہتمام کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات میں پڑھا. ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کا آخر وقت تھا تو تیبند باندھتے تھے ہمیشہ, کبھی کبھی پاجامہ بھی پہنتے تھے. صاحبزادے نے بھی اور مریدین خاص نے بھی سوچا کہ حضرت کا آخر وقت ہے, ہم ظاہر ہے کہ پریشان ہیں, حضرت جا رہے ہیں دنیا سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے چوک ہو جائے اور حضرت کی بے پردگی ہو جائے تو اس لیے حضرت کو پاجامہ پہنا لیتے ہیں. مشورہ ہوا اور حضرت اس وقت استغراقی کیفیت میں تھے, یعنی بے ہوشی کی سی حالت تھی, اپنے ہوش و آواز میں بظاہر نظر نہیں آتے تھے. چنانچہ پاجامہ لایا گیا تو گھبراہٹ کی وجہ سے خلاف سنت پہنانے لگے کہ پانچہ پہلے الٹے پاؤں میں پہنانے لگے, تو آپ نے پہنا نہیں, پیر سکیڑ لیا. ایسی بے ہوشی کی سی حالت میں بھی سنت کے خلاف کام نہیں انجام دیا. فوراً تنبہ ہوا کہ غلطی ہو گئی, چنانچہ پھر جلدی سے سیدھے پاؤں میں جب پہنایا تو فوراً پیر پھیلا دیا اور سنت کے مطابق پاجامہ پہن لیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے, جب بھی کرتا پہنوں بنیان پہنوں تو پہلے دائیں طرف کو ترجیح دیتا ہوں اتارنے میں بائیں طرف کو, کہ سنت یہی ہے. تھوڑے دن اہتمام کیا کہ اس طرح کام کرنا ہے, اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے الحمدللہ کہ اب بدن جو ہے وہ خود, دل دماغ ہاتھ پاؤں خود اس چیز کو پوری طرح یاد رکھتے ہیں کہ وہ کام سنت کے خلاف نہ ہو. بیت الخلاء میں جانے کے وقت دعا پڑھ کر پھر سیدھا پاؤں الٹا پاؤں داخل کرتا ہوں پہلے, چونکہ گندگی کو دور کرنے کا معاملہ ہے اور وہ جگہ ظاہر ہے کہ ناپاکی کی, تو اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں داخل کریں. تو بہرحال یاد رکھیے کہ اس طرح کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو فوراً باہر نکل آتا ہوں. ایک بزرگ کے متعلق میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بتا رہے تھے کہ بزرگ بہت اہتمام سے جایا کرتے تھے, ایک مرتبہ غلطی ہو گئی, سیدھا پاؤں اندر داخل ہو گیا, دھڑ سے گر پڑے اور چوٹ لگی, اور کہا کہ بھائی اللہ پاک نے ایسا زبردست پکڑ لیا کہ سنت کے خلاف ہونے نہیں دیا. جب باہر نکلتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں نکالنا چاہیے بعد میں بایاں, تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اتنا اہتمام کے ساتھ اتنا پکا سبق ہو گیا ہے کہ اب اس کے خلاف نہیں ہوتا. آپ حضرات بھی کوشش کیا کریں اور سنتوں کو زندہ کرنے میں پوری سبقت کیا کریں. چھوٹے چھوٹے یہ کام ہیں جن پر بڑے اجر و ثواب ہیں. اسی طرح جوتا پہننے اور نکالنے کی جو سنت ہے اس پر بھی یہی عالم ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے. آپ کبھی بھی مسجد میں آتے ہوئے مجھے دیکھیں, تہدی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور بڑے بول سے بھی بچائے اور خلاف سنت عمل سے بھی بچائے. اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے کہ مسجد میں آنے کی سنت, مسجد سے نکلنے کی سنت, جوتا پہننے کی سنت اور جوتا اتارنے کی سنت آپ دیکھ لیجئے. اللہ کے فضل سے سنت کے مطابق معمول دیکھیں گے. اگرچہ میں بظاہر آپ کو باتیں کرتا ہوا نظر آؤں گا, لیکن اسی اثنا میں مسجد میں آنے کی دعا بھی پڑھ لیتا ہوں اور جب باہر نکلتا ہوں تو اسی اثنا میں نکلتے ہوئے دعا وہ پڑھ لیتا ہوں جو مسنون ہے. تو اہتمام جب شروع کریں گے, تھوڑے دن اہتمام کریں گے, تو یہ بدن, یہ وجود, یہ دل, یہ دماغ, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ خود بخود ان تمام چیزوں کے پابند ہو جائیں گے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑے دن اہتمام کر لو, اہتمام سے ان کاموں کو انجام دے دو تو پھر عادت ثانیہ بن جائے گی, بے فکری ہو جائے گی, پھر کام آسان ہو جائے گا. اسی طرح کھانے میں, پینے میں, سونے بیٹھنے میں, سب چیزوں میں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے اجر و ثواب لیں اور آخرت کا ذخیرہ بڑھائیں اور جمع کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر آتا ہے. جاننے کو تو بہت دنیا جانتی ہے کہ کیا کیا سنتیں ہیں, لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا آدمی, بڑا پرلے درجے کا دنیا دار ہے, لیکن پڑھا لکھا قابل آدمی ہے. ایک تقریب میں دیکھنے والوں نے دیکھا اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا ان کا حال کہ کھانا کھاتے انہیں دیکھا, اس زمانے میں کھڑے کھانے کا بڑا چکر چلا ہوا تھا, تو کھڑا ہوا وہ پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا جبکہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا. بڑا بے دین آدمی ہے لیکن بہت پڑھا لکھا ہے. تو کھانا کھڑا کھا رہا تھا, انہوں نے پیروں کی طرف دیکھا تو پاجامہ ان کا ٹخنوں سے نیچے آ کر جوتوں کے نیچے دبا ہوا تھا، جیسا کہ بہت سارے نوجوان لڑکوں کو آپ دیکھیں گے پتلون پاجامہ وہ گھسٹتا ہے زمین پر اور کٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے، تو اس کو دیکھا تو ٹخنے سے نیچے اتنا کہ وہ جوتوں کے نیچے آ رہا تھا. پھر کھانے کے بعد جب پانی پیا تو دیکھا کہ کھڑے کھڑے پانی پیا اور الٹے ہاتھ سے پیا. ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ باتیں تو ایسی کرتا ہے لفاظی اور یہ عمل کا عالم. تو اس سے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے مشہور آدمی اور ہم نے آپ کے تین عمل دیکھے، تینوں خلاف سنت. کھڑے ہو کر آپ نے کھانا کھایا، کھڑے کھڑے پانی پیا اور الٹے ہاتھ سے، اور یہ پاجامہ آپ کا کہاں جا رہا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ میاں ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ چھوٹی موٹی باتیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے نہیں. اللہ والے کے پاس بیٹھتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں کی دل میں اہمیت اور عظمت پیدا ہوتی، اور اپنا جو انا کا خول تھا اس سے باہر نکلتے، اور یہ تکبر جو تھا کہ بڑے قابل ہیں بڑے علامہ ہیں، اس سے جب نکلتے تو پھر آگے آتے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مواعظ میں تذکرے بھی ہیں، ہمارے حضرت والا بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے. جب ندوے سے فارغ ہو لیے تھے تو بڑے قابل تھے، بہت قابل تھے، علوم کے سمندر تھے، لیکن طبیعت کے اندر آزادی تھی. انہوں نے فوٹو کے متعلق ایک مضمون لکھا اور اس میں لکھ دیا کہ فوٹو جو ہے وہ کوئی منع نہیں، جائز ہے، اور اس کے دلائل وغیرہ خوب دیے. اسی دوران میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ اس کا رد لکھیے. اور اسی اثنا میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ مجھے کسی اللہ والے سے وابستہ ہونا چاہیے، دل کی حالت جو تھی وہ بے چینی کی رہی. آپ غور سے سنتے جائیں اور سنتی جائیں اور سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کیا کندن بن جاتے ہیں اور کایا کیسی پلٹتی ہے. ذہن میں مسٹر پنا تھا اور ماڈرن پنا تھا، تو اسی درمیان میں جب یہ خلیج بڑھتی گئی تو کافی سوچ و بچار کی کہ کس سے تعلق قائم کروں، بڑے بڑے بزرگ موجود تھے. تو بار بار سوچنے کے بعد دل اسی طرف آتا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کرو. چنانچہ چند دن کے بعد بہت زیادہ غلبہ ہوا اور زبردست تقاضا ہوا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جتنی بھی غلط باتیں لکھی ہیں اس کا آپ رد لکھیے، اور صاف اس کا اعلان کریں، چھپوائیں اس طرح سے کہ میں نے یہ سب کچھ غلط لکھا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو پھر اصلاح ہوئی اور جو تعلق قائم ہوا اور اس کا اثر ظاہر ہوا، تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ فرمایا عربی میں. اور اس میں حقیقت یہ ہوئی جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نوک پلک درست کر دیتے ہیں، بعض وقت تھوڑے سے وقت کے اندر کام بن جاتا ہے، پہلے سے محنت ہو چکی ہے، کام ذرا سی نوک پلک درست کرنے کی دیر ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عالم ہوا، فنائیت پیدا ہو گئی، وہ انانیت ہی جاتی رہی، اور اللہ پاک نے بالکل مان دیا، سارے وہ گن اور وہ ماڈرن پنا وغیرہ سب جاتا رہا، ایک درویش ہو گئے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے جب پاکستان بننے کے بعد وہ بھی اور ہم بھی یہاں آ گئے، تو حضرت والا ہمارے مطب کرتے تھے رابسن روڈ، بنس روڈ کے پاس تھا رابسن روڈ، وہاں. تو تو حضرت سید صاحب بھی تشریف لاتے تھے، مطلب میں، اور باتیں ہوتی تھیں دین کی. ایک دن حضرت ہمارے فرمانے لگے کہ جب مطلب بند کر رہا تھا تو اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ہماری کیا اصلیت ہے اور کیا اوقات. اگر ہم ایک چڈی پہن کر اور پورا یہاں سے بندر اوڑ کر چکر لگا کر آئیں تو اپنی اصلیت کو دیکھ لیں کہ ہم کیا ہیں. تو حضرت بات چیت ہوئی، مطلب کا ٹائم ختم ہوا، مطلب بند کر کے چلے گئے، کہیں قریب ہی رہا کرتے تھے. کوئی کام یاد آیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سید صاحب ایک بجلی کے کھمبے سے اس طرح سے ہاتھ سر پر کر کے سہارا لیے ہوئے جھکے ہوئے کھڑے ہوئے. تو حضرت ہمارے دیکھ کر حیران ہوئے کہ سید صاحب ابھی تک گئے نہیں. قریب آئے تو خیال گزرا کہ شاید چکر وغیرہ آ گیا تو اس لیے سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، لیکن جب بالکل قریب آئے تو پتا چلا کہ حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، ہاتھ اس طرح سے کیا ہوا ہے اور سہارا لیے ہوئے ہیں پول کا، رو رہے ہیں اور آنسو ٹپک رہے ہیں. حضرت ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. جب کچھ افاقہ ہوا، آنسو تھمے، تو منہ اوپر اٹھا کر جو دیکھا تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے. کہا، ارے حضرت آپ نے کیا بات فرما دی، آپ نے کیا بات فرما دی، اپنی اصلیت کا ہمیں احساس دلا دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. ایسا اثر ہوا ہے طبیعت پر کہ آگے بڑھنے کی اب ہمت نہیں ہو رہی. عرض کرنے کا مقصد ہے، کیا وہ زمانہ تھا شروع کا کہ فوٹو کے جائز ہونے پر زور لگا دیا اور جب مٹنے پر آئے تو ایسے مٹے، پھر اللہ پاک نے ان کو چمکایا بھی کیسا، کیسے زبردست فیوض و برکات جاری فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے، اللہ والوں کی صحبت بڑی زبردست کار آمد ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں نہیں ملتا. اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی خدمت کرو، اللہ والوں کی دعائیں لو، اللہ والوں کی زیارت کرو، اللہ والوں کی باتیں سنو اور اللہ والوں سے فائدہ اٹھاؤ تو لگے رہو گے تو تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے. تو اس لیے یہ بیعت جو ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے، یہ سنت ہے، کوئی فرض و واجب نہیں، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے آدمی پابند ہو جاتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے کوئی استاد ہیں، میرا ان سے تعلق ہے اور مجھے اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے اس پر فکر مند بھی رہتا ہے اور کاربند بھی رہتا ہے اور کام آسان ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی بیعت نہیں ہوتا تو کبھی ادھر اور کبھی ادھر اس طرح سے منہ مارتا ہے، لیکن بہرحال اس کو فائدہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آگے ہو سکتا آ جائے کہ بیعت ہونے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ ایک ہی کا ہو جائے اور ان کا ایسا ہو جائے کہ کبھی بھی بھول کر ان کے بارے میں کوئی وسوسہ بھی نہ لائے، ورنہ کام بگڑ جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا تو پھر بیعت نہ ہوتا. بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے بدگمان ہونا یا بدگوئی کرنا یا ان کو برا کہنا یا ان کو برا سمجھنا یا ان کے بارے میں وسوسہ لانا اس کے لیے زبردست مہلک ہے. اور اس طرح سے پھر وہ ایسا راندہ درگاہ ہوتا ہے کہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. اور اس میں جو اصل بات ہے، اہل حق کے یہاں اور خاص طور سے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، کہ بیعت کے سلسلے میں شرائط ہیں، آداب ہیں اور اس میں مناسبت شرط ہے. بغیر مناسبت کے فائدہ نہیں ہوتا اور اس طرح سے آدمی بہت سارے صرف اس وجہ سے بیعت ہوتے ہیں کہیں بھی کہ ان کا نام اونچا ہو جائے گا، جی فلاں بزرگ سے بیعت ہے. کرنا کرانا کچھ نہیں تو ایسے یاد رکھیں کہ وہ کورے جو تھے تو پہلے سے بھی زیادہ کورے ہو جائیں گے.
اصل طلب ہو اور اپنی اصلاح مقصود ہو، نیک اعمال میں ترقی مقصود ہو، تو ان کی صحبت کی برکت سے کام بنیں گے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر ہمارے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، اصلاح کے لیے تو کوئی کوئی آتا ہے. بات جب تو الفاظ میں سن کر ہم بھی سوچا کرتے تھے کہ حضرت کے پاس لوگ اتنے آتے ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جب پڑ رہی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اصلاح کے لیے تو کوئی کوئی آتا ہے، سارے اپنے مصائب اور آلام سنا کر رنجیدہ اور غمگین کرنے کے لیے آتے ہیں، دعا کرانے آتے ہیں، اور دعا بھی ایسی کراتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیمار ہے، میں نے کہا اللہ پاک شفا عطا فرمائے. وہ کہہ رہے ہیں جی کاروبار میں پریشانی ہے، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. جی روزگار بند ہے، اللہ تعالیٰ روزگار کھول دے. ہم ادھر سے دعاؤں کا ڈھیر لگا رہے ہیں، ادھر سے آمین تک بھی نہیں کہتے. ان کے نزدیک یہ دعا ہی نہ ہوئی، بڑا رنج ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے آدمی، عورتیں بھی اور مرد بھی، فون کرتے ہیں، میں کہتا ہوں السلام علیکم، کہتے ہیں السلام علیکم. ارے تو ہمارا سلام تم نے ضائع کر دیا، شرم نہیں آئی؟ دنیا بازی ایسی ہے کہ اس میں تمنا کرتی ہے کہ ہم سلام کریں یا ہمیں سلام کریں تو ہم جواب دیں، اور ہم سلام کر رہے ہیں تو ہمارے سلام کو یوں بیکار کر دیا. بات بات کو تو میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ بھائی ہم نے جو سلام کیا وہ اسی طرح بے مقصد تھا کیا؟ تو پھر کہتے ہیں جی معافی چاہتا ہوں، ادھر وعلیکم السلام. تو قدردانی کا یہ عالم ہے. بہرحال اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ مریدین ہیں، نمازی ہیں، تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو انسان کسی سے اپنا دکھڑا روتا ہی ہے. روئے تو صحیح، لیکن جان کو ایسا تو نہ اٹکے کہ چچڑ بن جائے. بعض بعض وقت ایسے آدمی آتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا سامان ہو جاتا ہے، بے وقت چلے آتے ہیں. اصلاح مقصود بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، اور اپنے مقاصد اور مطالب پورے ہونے کے لیے یا تو دعا کرانی، اور یا یہ کہ مقصد آپ ہی پورا کر دیں. کتنے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ کر دیجیے. ارے بھائی میرے بس کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو کرنا ہے. بھوک لگی ہے آپ کو روٹی میں کھا لوں تو پیٹ آپ کا بھرے گا کہ میرا؟